حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین باللہ امیر المؤمنین واولاده المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین، الحمد للہ الذی لا یبلغ تحته الغایبون ولا یحصی نعماء اولادون ولا یعطی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه بعد الایمان ولا یناله بعد الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل موجود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجملين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على موجدي فضائلهم وغاسب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع کرام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مدلول کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ تمام حاضرین کی دعا دعاؤں کی قبولیت کے لیے قبول شدہ دعا صلوات ہے بآواز بلند صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی آج چھٹویں نشست ہے۔ عنوان گفتگو مقام اہل بیت اور پیام اہل بیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میں نے مقام اہل بیت میں جو پہلو پیش نظر رکھا وہ یہی ہے کہ امت اسلامیہ میں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہم اپنا نقطۂ نظر پیش کریں اور امت تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم اگر بعد از مصطفیٰ اہل بیت مصطفیٰ سے دین کی تشریح و تبیین اور توضیح و تفسیر لیتے ہیں تو اس کی وجوہات اور دلائل اور حقائق کیا ہیں۔ انہی دلائل میں میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ حدیث ثقلین جو صحیح مسلم شریف اور صحاح ستہ میں موجود ہے، اس حدیث ثقلین میں اگر آپ زحمت نہ سمجھیں، چونکہ موسم خراب ہے تھوڑا آگے آ جائیں، کوئی بات نہیں، آپ زحمت فرمائیں، ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا آگے رہے، وقفہ اتنا ہی رکھیں لیکن تھوڑا سا قریب ہو، بس جی، جزاک اللہ جزاک اللہ، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں، میں نے عرض کیا کہ حدیث ثقلین جس کا متعدد بار ذکر ہو رہا ہے، حدیث ثقلین بڑی اہم حدیث ہے، بنیادی حدیث ہے، چونکہ اس حدیث میں سرکار دو عالم نے، توجہ فرمائیں گے، اس حدیث میں سرکار دو عالم نے ہمیں گمراہی سے بچنے کا نسخہ کیمیا عطا کیا ہے۔ یہ حدیث کوئی فضائل کی حدیث نہیں کہ جسے پڑھیں اور سنیں اور ہم گزر جائیں، نہیں، اس حدیث میں سید الانبیاء کے الفاظ اور سرکار دو عالم نے جس جگہ جس موقعیت پر اس حدیث کو بیان فرمایا، وہ یعنی جنہیں ہم قرائن کہتے ہیں، اگر ان قرائن کو آپ سامنے رکھیں، جیسا کہ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم اپنی حیات طیبہ کے آخری سال، اپنی وصال سے 2 ماہ پہلے تقریباً، اور اسی حدیث سے پہلے سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میرا خدا مجھے پکارے گا، فاجیب، اور میں اس کا جواب دوں گا، یعنی اپنے وصال کی خبر دے کر حج سے واپس آتے ہوئے 125,000 صحابہ کے مجمع میں وفات سے صرف 2 سال پہلے سرکار دو عالم اس حساس جگہ پر اور ایسے موقع پر کہ جب لوگ حج کے بعد اپنے اپنے وطن اور اپنے اپنے شہروں کی طرف روانہ ہونے والے ہیں، عین اسی وقت روکتے ہیں اور اس مجمع کو روک کر یہ بتاتے ہیں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ تھوڑا توجہ فرمائیں گے، الحمدللہ آپ متوجہ ہیں، اس لیے بات کا یہی رخ، یہی انداز بات پہنچانے کے لیے ضروری ہے جس انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور مجھے ان مجالس میں یہی پیام آپ تک اور آپ کے توسط سے اپنے دوسرے برادران اسلام تک پہنچانا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ان گفتگووں کا مقصد قریب لانا ہے، دور کرنا نہیں، اور اگر کوئی اس ممبر سے ممبر حسین کے نام سے اگر کوئی اشتعال پھیلاتا ہے, انتشار پھیلاتا ہے سامنے والے کے جذبات کو اور سامنے والے کے احساسات کو ٹھیس پہنچاتا ہے, تو ہم ممبر سے کہہ رہے ہیں یہ رسول اور آل رسول کی روش نہیں ہے. ہم اس روش کی اپنے ممبر سے تائید نہیں کرتے. ہم توہین کے قائل نہیں, ہم تحقیق کے قائل ہیں. ہم تاریخ میں مظلوم رہے ہیں لیکن کبھی دلائل کے سامنے محکوم نہیں ہوئے. ہم تاریخ میں مظلوم رہے لیکن کبھی دلائل کے سامنے محکوم نہیں ہوئے. اور ہماری روش, ہمارا طریقہ کار ہمارے ائمہ کا بتایا ہوا ہے. ہم لوگوں تک اپنے مکتب کی خوبیاں پہنچانا چاہتے ہیں. ہم یہ تھوڑے ہی چاہتے ہیں کہ ملک میں یا عالم اسلام میں انتشار و اختلاف پھیلے, قطعاً نہیں یہ چاہتے. اور جو یہ چاہتا ہے, یہ بات ممبر سے کہہ رہے ہیں, اس کا اس ممبر حسینی سے تعلق نہیں ہے. ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں جنہوں نے غدیر جیسے عظیم اجتماع کے بعد بھی حفظ اسلام کے لیے 25 سال سکوت کیا ہے. میری بات نہیں پہنچی ہے. 25 سال سکوت اختیار کرنے کے لیے سب سے زیادہ زحمات میری ہیں اور قیامت تک میری اولاد کی رہیں گی. اور آج بھی اگر ہم اس ممبر حسینی سے دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو حقائق پہنچانا چاہتے ہیں, جذبات ابھارنا, سامنے والے کو اشتعال میں لانا اور ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے سامنے والے اور خاص کر فسادی, تکفیری اور اس ملک کے دشمن اور دشمنان اہل بیت کو موقع ملے, یہ خدمت مذہب حقہ نہیں. اس میں اپنے مفادات کا تحفظ تو ہو سکتا ہے, مکتب اہل بیت کی خدمت نہیں ہو سکتی. لہذا اس ممبر پہ آنے والے, خصوصاً اس عشرہ محرم میں عالمی حالات اور ملکی حالات کو سامنے رکھیں. اس وقت پاکستان میں, میری بات توجہ فرمانا, اس وقت پاکستان میں تکفیری, ناسبی, خارجی, دشمنان اہل بیت پریشر میں ہیں, دباؤ میں ہیں, ان کے چہرے عیاں ہو رہے ہیں. وہ چھپنا چاہتے ہیں کچھ عناوین کے پیچھے, اور ہر دور کی خارجیت اور ناسبیت نے ہمیشہ صحابیت کو حربہ بنایا ہے. میری بات نہیں پہنچی. اس ناسبیت کو چھپنے نہیں دینا, لیکن اسے بہانہ دینے والے میرے اور آپ کے دوست نہیں, دشمن ہیں. ہم نے آل محمد کے مکتب کو دلائل سے پہنچانا ہے, حقائق سے پہنچانا ہے. ہم اپنا موقف پیش کریں لیکن اس موقف پیش کرنے میں قرآنی اصول سامنے ہو. ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کی طرف دعوت دے, قرآن کہہ رہا ہے. بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, حکمت کے ساتھ, دانش کے ساتھ. حکمت, دانش, علم, والموعظۃ الحسنہ, کیا خوبصورت دستور ہے دعوت اور دائی بننے کے. اصول کیا ہے؟ پہلی اصل, دوسروں کو دعوت دینے کا حق اسے حاصل ہے جس کے پاس حکمت ہو, دانائی ہو, دانش مندی ہو. حالات, واقعات اور قرائن حالی اور مقالی, یعنی اپنے زمان و مکان کو سمجھنا, یہ دعوت دینے والے اور تبلیغ کرنے والے کے لیے پہلی شرط ہے. وہ دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار نہ دے. یہ مجالس حسینی, میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا, شاید کچھ دوستوں کے ذہن میں ہو, پھر دہرا دیتا ہوں.
میں نے عرض کیا تھا یہ مجالس حسینی، یہ عنوان مجالس حسینی، یہ خارجیت اور ناسبیت کی موت ہے۔ وہ ان مجالس کی وجہ سے سال کے ان ایام میں اپنی پورے سال کی محنت عکارت ہوتے دیکھتے ہیں، ضائع ہوتے دیکھتے ہیں۔ انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو تبلیغات کی ان 10 دنوں میں ضائع ہو گئی۔ خدا کی قسم، بات توجہ فرمائیں گے، میں لاہور میں یہ بات کر رہا ہوں اس لیے اس عزاداری یہ سید الشہداء میں بڑی جاذبیت ہے، اس مظلومیت سید الشہداء میں ہر نرم دل انسان کو یہ کھینچتی ہے، اور دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے اور عام مسلمان محبان اہل بیت کے درمیان حجاب آ جائے۔ ہم نے اس حجاب کو نہیں آنے دینا تاکہ ہر دور میں حر بنتے رہیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں، یہ چند جملے اس لیے عرض کیے کہ آج خاص تناظر میں آپ بات تک پہنچ گئے ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم اہل بیت اطہار کو جو مانتے ہیں اس کے لیے سید الانبیاء نے اپنے بعد اس موقع محل میں اپنی وصال سے 2.5 ماہ پہلے 1,20,000 کے مجمع میں اپنے وصال کی خبر دینے کے بعد یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کی اہمیت کم ہے؟ بھئی ایسا موقع محل ہو کہ حج پر واپس آنے والے افراد کو روک دیا جائے اور انہیں اس حالت میں کہ جب حج سے واپس وہ تمام زحمات اٹھا کے آ رہے ہیں روکا جائے، اور روکنے کے بعد جہاں حدیث غدیر سنائی پیغمبر نے، میں نے عرض کیا تھا وہیں یہ حدیث بھی سنائی کہ انی تارکن فیکم السقلین، میں تم میں سقلین چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ بس ہم کوئی اشتعال نہیں دلاتے لیکن دعوت فکر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر ذی شعور اور ہر انسان اپنے عقیدے، اپنے فکر، اپنے تعصب کو بالائے طاق رکھ کر صرف ان قرائن کو دیکھے، ان الفاظ کو دیکھے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں میں تم میں دو چھوڑ رہا ہوں، بتائیں یہ دونوں کس لیے چھوڑی؟ ان دونوں کو اپنے بعد امت میں چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ کل کی گفتگو، مقصد خود بتایا، فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، دوسری اپنی اہل بیت۔ تو کم از کم ہر مسلمان شے تو مانتا ہے کہ کتاب خدا کو ہدایت کے لیے چھوڑا، تو جب کتاب خدا کو ہدایت کے لیے چھوڑا تو جنہیں کتاب خدا کے ساتھ مساوی بنا کے چھوڑا انہیں بھی امت کی ہدایت کے لیے چھوڑا۔ اب جو کام قرآن سے لینا ہے وہی کام آل محمد سے لینا ہے۔ اب ایک جملہ عوامی کہتا ہوں، جس طرح قرآن کی موجودگی میں کسی کتاب کی حیثیت نہیں ہے اور کسی کتاب کی اہمیت نہیں ہے، اسی طرح آل محمد کی موجودگی میں کوئی انسان ان کے برابر نہیں ہے۔ جس طرح آپ قرآن کی موجودگی میں کسی کتاب کو قرآن جیسا نہیں مانتے، اسی طرح ہم اسی فرمان رسول کی روشنی میں آل محمد کی موجودگی میں کسی کو ان جیسا نہیں مانتے۔ یہ نقطہ نظر، یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہمارا خود ساختہ نہیں، یہ سرکار نے ہمیں 1,20,000 کے مجمع میں عطا کیا ہے۔ اور کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی کہہ کر عطا کیا ہے۔ اور اگلا جملہ، ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہو گئے۔ تو کل عرض کیا تھا جو گمراہی سے بچائے وہ ان جیسا نہیں ہوتا جو بچ رہا ہے۔ تو سنے پوری امت، یہ ہے اس حدیث کا پہلا پیام جو مصطفیٰ نے ہمیں دیا، سرکار دو عالم نے بعنوان ہادی دیا۔ اپنے بعد دو چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ توجہ فرمائیں، جب سرکار امت میں یہ دو چھوڑ رہے ہیں تو اس بات کا لازمہ ہے کہ اگر کوئی اور بھی ان جیسے ہوتے تو سرکار انہیں بھی قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ضمیمہ کر کے امت میں چھوڑتے۔ فرمایا بس میری نظر میں جیسے قرآن سے برتر کوئی کتاب نہیں ہے، ویسے آل محمد سے برتر کوئی انسان نہیں ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھو۔ موسم کی خرابی آپ کے سامنے ہے، لیکن ظاہر ہے آل محمد کے ماننے والے اسی گرمی سردی انہی مزاجوں سے لڑتے آئے ہیں، اس لیے آپ اتنی زحمات اٹھا کے آئے ہیں تو میں بالکل اس کی طرح متوجہ نہیں ہوں، اور انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ ہیں تاکہ بات ہماری آج کے مرحلے میں آگے بڑھے۔ توجہ فرمائیں گے، میں یہ نوجوان بھائیوں کے لیے آسان اور سادہ لفظوں میں جو بات کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ سال کے اندر جو سوالات یہ نوجوان، یہ کالجز یونیورسٹی کے یہ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری مجالس میں نکتے تو رہ گئے، دلائل نہیں رہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنی مجلس نکتوں میں بناؤں، نہ، مقصد یہ ہے کہ آپ تک آل محمد کا مکتب پہنچاؤں، وہ بات کروں جو آپ یاد کر کے کہیں بھی سنا سکیں۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار کا امت میں قرآن اور اہل بیت کو مساوی بنا کے چھوڑنا دلیل ہے کہ کوئی ان جیسا نہیں، قرآن جیسی سرکار کی نظر میں کتاب نہیں اور آل محمد جیسے انسان نہیں۔ تو جب سرکار کی نظر میں یہ بہتر اور برتر ہیں، لفظ بدل دوں، جب سرکار کی نظر میں ان سے افضل کوئی ہے ہی نہیں، تو اب جو ان سے افضل کسی کو مانے گا وہ مصطفیٰ کی سیرت پہ نہیں چل رہا۔ میری بات پہ توجہ ہے، سرکار نے امت میں انہیں چھوڑا، پہلی دلیل کہ ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ دوسری دلیل، پوری امت سے کہا ان کا دامن تھامو، یہ بھی ان کے افضل، عالم، بہتر، برتر ہونے کی دلیل ہے۔ کیسے؟ آپ کسی کے پیچھے اور کسی کی پیروی کا حکم تبھی دیتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ جس کے پیچھے چلنے کا حکم دے رہا ہوں یہ خود راہ پر ہے، یہ منزل تک پہنچانے والا ہے۔ تو سرکار کا پوری امت سے کہنا ان کا دامن تھامو، توجہ، ان کا دامن تھامو، لیکن کبھی بھی ان سے نہ کہنا کہ تم بھی کسی کا دامن تھامو، یہ دلیل ہے کہ ان کی ہدایت اللہ نے کی ہے، ہم سب کی ہدایت یہ کریں گے۔ توجہ ہے، تیسرا مرحلہ، تیسرا، سرکار دو عالم نے اس حدیث میں اہل بیت اطہار کی عصمت کو بھی ثابت کر دیا۔ بات پہ توجہ ہے، ہم اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں، 12 ائمہ کو معصوم مانتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے اس عقیدے پہ طنز کرتے ہیں، کہتے ہیں شیعہ 12 ائمہ اور اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ معصوم ماننا طنز ہے، غیر معصوم ماننا خوبی بن گیا۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، نہیں، اور لوگوں نے آپ کی رد میں کچھ لوگوں نے اتنی مخبوط الحواس باتیں کی کہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ دشمنی اہل بیت کہاں لے جاتی ہے. نے توجہ فرمائی, کہنے لگے شیعہ اپنے 12 اماموں کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ ان کی عصمت ایسی ہے کہ ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. کہا نا, اب ترک اولا کی اصطلاح جنہیں معلوم ہے وضاحت نہیں کرتا. کہنے لگے شیعہ اپنے 12 اماموں کے لیے ایسی عصمت کے قائل ہیں کہ کہتے ہیں ان سے ترک اولا نہیں ہوتا. اب سننا اس کے لفظ, میرے پاس ویڈیو ہے, آپ نے بھی سنے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جو عصمت شیعہ 12 ائمہ کے لیے مانتے ہیں, ہم تو نبیوں کے لیے بھی نہیں مانتے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, ہم تو نبیوں کے لیے بھی نہیں مانتی. اور پھر خیانت کی, کہنے لگا کہ شیعہ رسول خدا کے لیے بھی اس عصمت کے قائل نہیں جس عصمت کے 12 کے لیے قائل ہے. میں نے یہی عرض کیا تھا, مناسبت سے جملہ دہرا رہا ہوں. میں نے کہا یہ ان کی خیانت ہے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم 12 کو پیغمبر کے وسیع مانتے ہیں. ہم متوجہ نہیں ہوئے تو بات دہرا رہا ہوں. اور بابا ہم 12 کو جیسا معصوم مانتے ہیں, مانتے ہی اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ کے وارث ایسے ہی ہو سکتے ہیں. اب انشاءاللہ کل سلسلہ گفتگو میں مقامات اہل بیت میں عصمت کے حوالے سے عرض کروں گا, بات کو آگے بڑھاؤں گا, لیکن آج ایک دلیل آپ تک دے دوں. لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں, اگر متوجہ ہوئے تو میری بات پہنچ جائے گی, میری بات پہنچ جائے گی. دیکھیں, بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انبیاء کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے. آپ کو حق ہے نہ مانے, بھائی ماننا نہ ماننے پہ کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. آپ نہ مانے ہم نہیں کہتے, لیکن یہ نظریہ کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں, اس کی نہ قرآن تائید کرتا ہے نہ عقل. لو, میں یہاں پر آپ سے مخاطب ہوں اور آؤں گا, کم از کم 5 دن تو ہیں, اس لیے عرض کر رہا ہوں اور دعوت فکر دے رہا ہوں تمام عالم اسلام کے مفکرین کو, علماء کو, کہ مجھے ایک آیت دکھائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا. توجہ نہیں, غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا. ایک دلیل دے, کوئی ایک دلیل دے, چیلنج ہے, بتائے. اور سننا, بات چونکہ پہنچتی ہے اس لیے اس تناظر میں کر رہا ہوں. یاد رکھیں, نبوت کا تعلق عصمت سے نہیں ہوتا. نہیں توجہ فرمائی, نبوت کا تعلق عصمت سے نہیں ہوتا. نبی معصوم ہوتا ہے, لیکن ہر معصوم نبی نہیں ہوتا. نبوت کا تعلق عصمت سے نہیں, نبوت کا تعلق ہے وحی سے. اور وحی بھی ہر وحی نہیں, وہ وحی جو حکم خدا کے طور پہ اترے. تو نبی کے لیے جو شرط ہے وہ وحی ہے. عصمت ثابت اس لیے کرتے ہو کہ اس کی تبلیغ پہ یقین آ جائے. آپ توجہ نہیں فرما رہے, میں بات ذرا جس تناظر میں کر رہا ہوں, بات چہروں سے مجھے خوشی ہو رہی ہے, بات پہنچ رہی ہے. سنیں, ہم جو عصمت انبیاء میں ثابت کرتے ہیں اس کی بنیاد نقل نہیں, آیت بعد میں ہے, عقل پہلے ہے. کیوں؟ عقل حکم کرتی ہے کہ جس سے جتنی کم غلطی ہو اس کی پیروی کی جائے. آپ متوجہ ہیں؟ نہیں, آپ کے سامنے دو ڈاکٹر, کسی نے کہا, آپ نے پوچھا یہ ڈاکٹر ان کے پاس جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہیں تو دونوں اچھے, لیکن ان میں جو فلاں ہے نا, بعض اوقات غلط نسخہ لکھ دیتا ہے. بعض اوقات, کبھی, اب کبھی لفظ کہا, لیکن آپ پھر بھی نہیں جائیں گے. آپ پھر بھی نہیں جائیں. کیوں؟ چونکہ آپ کو جب شک ہو گیا کہ نسخہ غلط لکھ سکتا ہے, گویا آپ کو لکھ کے نہ بھی دے پھر بھی جب یقین نہ رہا تو اب نسخہ نہیں لوگے. بس اللہ کا نبی اگر گناہگار ہو جائے تو ممکن ہے جان لینے میں غلطی کرے یا وہی پہنچانے میں غلطی کرے. اسی لیے نبی کا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے کردار کی صداقت پر یقین پہلے ہوگا تو پھر اس کی تبلیغ پہ یقین آئے گا. اللہ اکبر. یہ معنی ہے عصمت پہ توجہ رہے. بات ذرا مشکل ہے, علماء نے جو دلیل دی وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں, علماء امامیہ نے. اس لیے عصمت کی دلیل عقلی ہے. سننا اب یہ عقل بے توجہ رہے. اب عقلی دلیل جہاں بھی ہوگی وہ تخصیص نہیں پاتی. نہیں متوجہ ہوئے؟ یعنی اگر انبیاء میں عقل حکم کرتی ہے کہ معصوم ہو تو غیر نبی میں عقل کبھی نہیں کہتی کہ وہ معصوم نہ ہو. اس لیے جب دلیل عقلی سے نبی کا معصوم ہونا ثابت ہوا تو غیر نبی کے لیے بھی یہی دلیل ہے. کب؟ جب وہ کام نبی کی نیابت میں کرے. ہمارے عقیدے میں نبوت کے علاوہ, بے توجہ رہے, ہمارے عقیدے میں نبوت کے علاوہ جو دین کے تحفظ کی ذمہ داری ہے یہ بعد از نبی وصی نبی پر بھی ویسے ہی ہے جیسے نبی پر تھی. اس لیے اس کا نبی کی طرح معصوم ہونا ضروری ہے. کیوں؟ چاہ کے جیسے دین پہنچا ہے کوئی بھی ناخلف, کوئی بھی شیطان جن و انس دین میں اپنی مرضی شامل نہ کر سکے, شامل نہ کر سکے. اور اس کی تائید قرآنی آیات کرتی ہیں. اب آئیں آسان لفظوں میں بات کروں, ایک پہلو آپ تک پہنچایا لیکن شاید بات اس طرح واضح نہ ہوئی تو آپ واضح ہو جائے گی. توجہ فرمائیں, ہر انسان, جملہ مشکل ہے توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی, ہر انسان نسبی طور پر یعنی ایک نسبت سے ممکن ہے معصوم ہو. ہر انسان کسی نہ کسی نسبت سے معصوم ہو سکتا ہے, مطلق معصوم, ہر پہلو سے معصوم جو ہو اسے معصوم کہا جاتا ہے. ورنہ مثال دے رہا ہوں ممکن ہے, خدا کرے سب ایسے ہوں, انسان اگر زندگی میں کسی کی ناموس پہ خیانت نہ کرے تو وہ اس جہت سے محفوظ بھی ہے, معصوم بھی ہے. اگر ایک انسان کسی کا قتل نہیں کرتا, انسانوں کی عزت کرتا ہے, تو اس سے دوسرے محفوظ بھی ہیں, معصوم بھی ہیں. اور بات واضح کرتا ہوں, یاد رکھیں عصمت کی بنیاد ہے علم. کل واضح کر دوں گا, عصمت کی بنیاد ہے علم. اب علم اگر یقین تک پہنچ جائے تو اجتناب یقینی ہو جاتا ہے. مثال دوں, آپ میں سے کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگاتا ہے, آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے, بولیں تو صحیح, آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا کوئی انسان عقل مند. کیوں؟ آپ کو کوئی روک رہا ہے؟ باہر سے آ کے کوئی روک رہا ہے؟ لیکن روک رہا ہے کون؟ آپ کا علم, آپ کا یقین. چونکہ آپ کو پتہ ہے آگ جلاتی ہے, کاش باتیں پہنچ جائیں. چونکہ آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے, لہذا اگر علم ہے تو آگ کی طرف نہیں جاؤ گے. بس پتہ چلا جہاں علم یقینی ہو جائے وہاں انسان جانتے ہوئے کہ یہ آگ ہے ہاتھ نہیں بڑھاتا. تو توجہ فرمائیں, جو علم میرا اور آپ کا آپ کے بارے میں ہے معصوم اسے کہتے ہیں جسے اللہ یقین کی اس منزل پہ فائز کرتا ہے کہ کہ وہ ہر گناہ کو آگ سمجھتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں. بس اب تھوڑا سا ماحول اور جس طرح موسم کی بھی اور خود میری آواز سے بھی اندازہ لگا رہے ہیں، 45 منٹ گفتگو تقریباً ہو گئی، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل سلسلہ گفتگو کو عصمت اہل بیت کے حوالے سے آگے بڑھاؤں، عقلی دلیل کے ساتھ نقلی دلیل اور آیت تطہیر کی کچھ وضاحت کروں کہ ہم اہل بیت کو جو معصوم مانتے ہیں تو یہ عصمت پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے، کیا دلائل ہے. لیکن اتنا تو ثابت ہے، بھائی توجہ فرمانا، جو اہل بیت کو معصوم نہیں کہتے لوگ، ایک عوامی دلیل ہے، ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ ان پنجتن میں کوئی گناہ تو دکھاؤ. آپ متوجہ ہیں بھائی؟ ہمیں بتاؤ کہ آپ کہتے ہیں یہ معصوم نہیں، تو بتاؤ کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا فعل عمل دکھاؤ جس میں اللہ نے ان کی سرزنش کی ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے پیارے جملے فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے ہر ایک کی ایک آیت میں بھی نہیں کی ہے. آئے 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 آئے. وہ کہتے ہیں واحد ذات علی ہے کہ اللہ نے جب بھی کی ہے علی کی تعریف کی ہے. تعریف و توصیف کی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی، مولا علی کی توصیف و تعریف ہی کی ہے. اب وہ بات تو ہم ممبروں سے ہر روز سنتے ہیں نا کہ اگر یہ مرضی خدا کے تابع نہ ہوتے تو ادھر سجدے میں، ادھر رکوع میں، ادھر گھر سے روٹیاں دے رہے ہیں اور ادھر آیتیں اتر رہی ہیں. تو یہ آیتیں تائید کر کے بتا رہی تھی کہ اگر معصوم نہ ہوتے تو قرآن تائید نہ کرتا، تائید نہ کرتا. اور وہ نام علی، اور وہ نام علی کے صدقے میں اس امت مسلمہ کو جو رہبری ملی، اس رہبری پہ فخر کرو. اتنا حسین نام ہے یہ نام علی کہ جب صلح امام حسن کے بعد یزید کا باپ مدینے آیا اور اس نے میرے اور آپ کے چوتھے امام کو دیکھا تو پوچھا کون ہو؟ کہا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں. کہا اچھا تمہارے دوسرے بھائی کا کیا نام ہے؟ کہا علی. اب اس نے جب دو دفعہ نام علی سنا، اس وقت امام حضرت علی اصغر تو نہیں تھے نا، جب دو دفعہ نام علی سنا تو اس کو تو ایک دفعہ ہضم نہیں ہوتا تھا. یار اب کہنے لگا کہ تمہارے بابا حسین کو سوائے نام علی کے کوئی اور نام نہیں آتا. میرے مولا آئے اور بابا کو بتایا، امام زین العابدین نے اپنے بابا کو بتایا، کہا کہ آج فلاں نے فلاں جگہ یعنی مسجد نبوی میں مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے بتایا، بھائی کا نام پوچھا، میں نے علی بتایا. تو کہنے لگا کہ آپ کے بابا کو سوائے نام علی کے کوئی اور نام نہیں آتا. اب سنیں، امام حسین نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابھی تو اللہ نے دو بیٹے دیے ہیں، اگر 100 بھی دیتا تو علی ہی نام رکھتا. جو ہے اچھا یا حسین، یا حسین، یہ نام علی، وہ علی اور علی کا بیٹا علی ابن الحسین، وہ علی ابن الاکبر، اور پھر وہ آیا جو علی ابن الاصغر ہے. اصغر لیکن ہے علی. جملہ کہوں، موسم کی خرابی کی طرح متوجہ نہیں کرتا، آپ ہیں بھی نہیں، ہیں بھی نہیں، لیکن میرے ساتھ تھوڑا رہیے گا، آواز کا اندازہ آپ کو ہو رہا ہے۔ میں نے کوشش کی تھی کہ فضائل روک لوں تاکہ مصائب میں پھر آواز آپ تک پہنچ سکے۔ وہ آواز کا مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں مصائب صرف پڑھتا نہیں، خود بھی سنتا ہوں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی طرح دل چاہتا ہے کہ بتول کو میں بھی پرسا دوں۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ کل سے یہ اہتمام کہ ہمارے خلیفہ صاحبان ماشاءاللہ بڑی بزرگواری ہے ان میں، بڑی محبت، با اخلاق، با کردار، اور اس طرح آزاداری میں پوری فیملی جس طرح انوالو ہے، خدا ان کی زحمات کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، آج جس کا ذکر ہے ان کا لقب ہے باب الہوائے، نہیں اس کی عظمت یوں سمجھیے گا، یوں سمجھیے گا، میں نے کہا آج جس شہزادے کی شہادت ہے پڑھوں گا، اس شہزادے کا لقب ہے باب الحوائج، یعنی حوائج کے پورا ہونے کا در، یہی معنی ہے نا، باب الحوائج۔ نہیں، اس کی عظمت کا اندازہ یوں لگائیں کہ کربلا میں تین باب الحوائج، ایک حسین ابن علی، دوسرے قمرہ بن ہاشم۔ نہیں، اب سوچیں جو حسین اور عباس کی موجودگی میں باب الحوائج بن جائے، باب الحوائج بن جائیں، باب الحوائج، باب الحوائج بن جائیں۔ میں عرض کروں گا یبنا رسول اللہ، اے مولا حسین، باب الحوائج کا لقب اکبر کو دیتے، کہا یہی تو تمہیں سمجھانا ہے کہ میرے گھر کا چھوٹا علی بھی اکبر ہے، یہ باب الحوائج ہے۔ کیا ہوا؟ اصغر ہے تو علی نا، ہے تو علی۔ میں حضرت علی اصغر کی مصیبت کے لیے ایک جملہ پڑھا کرتا ہوں ہر سال، اسلام آباد میں بھی اور ہر جگہ۔ مجھے نہیں معلوم، آپ ماشاءاللہ بہت جہاں دیدہ اور بہت اہل علم اور بامعرفت لوگ ہیں، مجھے یقین ہے اس جملے کو اور اس جملے کی معنویت کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت کو بھی اور اس کی مصیبت کو بھی سمجھو گے۔ کون سا جملہ؟ میں نے افلاطون کی کتاب میں پڑھا ہے، یعنی اس کے حالات زندگی میں، اس کے اقوال لکھے ہیں۔ کسی نے، کہتے ہیں افلاطون سے پوچھا کہ کسی شریف، کریم، نجیب انسان کے لیے زندگی میں مشکل مرحلہ کون سا ہے؟ اس نے کہا جب کسی شریف کو کمینے سے سوال کرنا پڑے۔ کہنے لگا کہ شریف کے لیے مر جانے کا مقام ہے جب کسی کمینے سے سوال کرنا پڑے۔ متوجہ ہو گئے آپ؟ معذرت، لیکن جملہ پھر بھی میں واضح کر دوں، حسین سے بڑا شریف کوئی نہیں۔ سوچیں، میں ایسے جو پڑھا کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میرا اپنا نظریہ مزاج ہے، خدا کی قسم حسین کے لیے کربلا میں سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے، جب ہاتھوں پہ چھ ماہ کا اصغر ہے۔ نہیں، توجہ فرمائیں گے تو بات آپ تک پہنچے گی۔ چلے ایک جملہ اور کہتا ہوں تاکہ حضرت علی اصغر کی شہادت اور جھولا آئے گا، گہوارہ آئے گا، آپ آمادہ ہو جائیں۔ ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کربلا کے شہداء کی جو ترتیب پڑھتے ہیں، یہ عشر محرم میں ہم بھی اور روزے عاشور بھی اور ویسے بھی جانتے ہو، پھر جملہ دہراتا ہوں جس شخصیت کا نام بھی لیتا ہوں۔ آج ایک بزرگ کہہ رہے تھے آپ ان بزرگوں کا نام لیتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے تائید کر رہے تھے، میں اس لیے لیتا ہوں یہ میری نوجوان نسل کو ہمارے محسن یاد رہے۔ پھر علامہ علی نقی فرماتے ہیں یہ جو شہداء کی ترتیب ہے اس میں پہلے انصار ہیں، پہلے اصحاب ہیں، پھر انصار ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ حضرت حر، حضرت حبیب، حضرت مسلم ابن اوسجا، یہ اصحاب حسین ہیں، ان کی شہادت پہلے ہے اور امام حسین کے انصار کی شہادت بعد میں ہے. وہ فرماتے ہیں کیوں، کیا اس کا معنی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے انصار زیادہ پیارے تھے کہ اصحاب پہلے بھیج رہے ہیں حسین تیری عظمت کو قربان؟ اب وہ جو وضاحت فرماتے ہیں، خدا کی قسم ان پر لاکھوں کروڑوں درود، فرماتے ہیں یہ وجہ نہیں، یہ سبب نہیں کہ امام حسین کو انصار زیادہ پیارے ہیں، نہ، کہتے ہیں اصحاب پیارے ہیں. تو کہتے ہیں پھر پہلے کیوں لڑنے اور مرنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ان میں ہر کوئی پیاسا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرماتے ہیں ان میں ہر کوئی پیاسا تھا، اور جو شہید ہوتا تھا اس کو سرکار کے ہاتھوں سے جام کوثر. میرا حسین اتنا کریم ہے، کہتے ہیں مہمان پہلے پیئے. اجرکم من اللہ. میرا حسین اتنا کریم، یہ کریم ابن کریم کا گھر ہے. کہتے ہیں عباس تو بعد میں رہے، اکبر آ تو بعد میں رہے، قاسم تم رہو، پہلے اصحاب جائیں. جب تک اصحاب جام کوثر نوش نہ کریں. لیکن دوسرا جملہ، دوسرا پہلو جو حضرت علی اصغر کے لیے ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ اس سے بھی بلند ہے. کون سا؟ کہتے ہیں جس کا جتنا امتحان حسین نے لینا تھا. آپ متوجہ ہو گئے؟ جس کی عظمت، جس کا صبر، جس کی شجاعت جتنی بتانی تھی، اس کی شہادت اتنی پیچھے کر دی. نہیں، متوجہ نہ ہو سکے، شاید میں پہنچا نہیں سکا. وہ فرماتے ہیں دوسرا پہلو یہ ہے، کربلا میں میرے مولا حسین نے جس کی شجاعت، صبر، استقامت کو جتنا زیادہ نمایاں کرنا تھا، اس کی شہادت اپنے قریب تر کر دی. کہتے ہیں اسی لیے عباس بعد میں رکھا، تاکہ عباس کا صبر اور استقامت دکھاؤں. اب سنیں گے جملے، وہ فرماتے ہیں مولا میں عباس کے بارے میں تو پھر بھی سوچ لوں، چونکہ وہ 32 سال کا کڑیل جوان ہے. مولا تو نے 6 ماہ کے اصغر کو اکبر کے اور عباس کے بھی بعد میں رکھا، شاید جواب آئے. اس لیے رکھا کہ عباس کی رگوں میں صرف علی کا خون ہے، اصغر کی رگوں میں علی اور حسین کا خون ہے. میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں میرا اصغر کتنا شجاع ہے، یہی کہوں نا، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں میرا اصغر کتنا شجاع ہے. ہاں عزادارو، میں کیسے پڑھوں اور حضرت علی اصغر کی مصیبت کہاں سے شروع کروں؟ نہیں، معذرت چاہتا ہوں، یقیناً مصائب کے ایام ہیں، دوسری مجالس سنتے ہیں، گریے کی ایک انسان کی سکت ہوتی ہے، میں نہیں کہتا، لیکن میرے یہ جملے ضرور سنو. میرے مولا حسین نے پانی مانگا، آپ جانتے ہیں دو ہستیاں ہیں، دو، ایک حسین، ایک حسین کے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا اصغر. جملہ عرض کروں، شریعت کی نظر میں حسین معصوم ہے، انسانیت کی نظر میں اصغر معصوم ہے. حسین دونوں معصوم مل کر پوری انسانیت کی عدالت میں یزیدیت کو بے نقاب کرنے آئے تھے. نہیں نہیں، جملہ ضائع نہ کرنا، مصیبت میں فضیلت پڑھ رہا ہوں. جو فوج اشقیا کو قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے بے نقاب کر دے، اسے اصغر کہتے ہیں. جو قیامت تک کے لیے فوج اشقیا کو بے نقاب کر دے، اسے اصغر کہتے ہیں. بس اب اس موسم میں مزید آپ کو زحمت نہیں دیتا، دیکھیں میری حالت بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن باب الحوائج کے حضور آئیں، اپنی حاجت پوری کرنی ہے. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن میرا حقیقی مخاطب میری بہنیں ہیں، میری بات کو سننا۔ حسین اصغر کے لیے پانی مانگنا، چھ ماہ کے بچے کو کتنا پانی چاہیے؟ مجھے بتائیں، میری مائیں بہنیں جن کی آغوش میں چھ ماہ کے بچے ہیں، دیکھ لینا گھروں میں وہ چھ ماہ کے بچے کو ظرف سے پانی نہیں پلاتی، دو انگلیاں پانی میں ڈبو کا ہونٹوں پہ رکھتی ہیں، بچے کی پیاس تشنگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہائے حسین تیری مظلومیہ، تو نے دو گھونٹ پانی مانگا، پانی نہ دیتے کم از کم تیر نہ مارتے۔ میں یہ روایت نہیں پڑھا کرتا تھا، میں خود بتا رہا ہوں ممبر سے، میں یہ روایت نہیں پڑھتا تھا، سوچتا تھا شاید ذاکرین ذاکری کرتے ہیں، لیکن جب روایت پڑھی بزرگوں سے تصدیق کی تو اب پڑھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں درست ہے جو تیر اصغر پہ چلا، کہہ دو جملہ، خدا کی قسم اصغر کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا، اور تیر تین شعبہ تھا، سہ شعبہ۔ علماء کہتے ہیں من الوزن الی الوزن، ایک کان سے تیر لگا دوسرے کان سے نکل گیا، صغیر کے گلے کو چیرتا ہوا حسین کے ہاتھوں پر۔ بس آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں، زحمت ختم کر رہا ہوں۔ عزادارو، ایک شاعر نے تصویر کشی کی ہے، تصویر کشی کی ہے کس منظر کی؟ حسین کے ہاتھوں پر اصغر کی۔ ہاں اکبر نے بھی جان دی لیکن ایسے نہیں دی، قاسم نے، اون محمد نے، عباس نے، سب نے جان دی، لیکن حسین نے یاد ہے تمہیں کب یاد کیا ہے؟ شیو تمہیں کب یاد کیا ہے؟ میرا حسین جب ہاتھوں پہ اصغر تڑپے تو کہتے ہیں میرے شیو کاش تم کربلا میں ہوتے۔ شاعر کہتا ہے حسین کے ہاتھوں پہ اصغر کیسے تڑپا، وہ کہتے ہیں چھ ماہ کے اصغر کو ذہن میں لاؤ اور پھر ایک مچھلی کو ذہن میں لاؤ، کہتا ہے اس مچھلی کو پانی سے نکالو، کہتا ہے جب مچھلی کو پانی سے نکال کر آپ کسی خشک جگہ پہ پھینک دو تو مچھلی تڑپتی ہے۔ کہتے ہیں بس حسین کے ہاتھوں پہ اصغر مچھلی کی طرح تڑپا، پھر اصغر نے اپنا چھوٹا سا منہ کھولا، بابا کے چہرے پہ نظر کی، شاید زبان حال سے کہا بابا راضی رہنا، بابا دادی کے پاس جا رہا ہوں، دادی کے پاس جا رہا ہوں۔ بس زحمت ختم، گہوارہ آ جائے گا جیسے ہی میں یہ جملے ختم کروں گا، میری بات توجہ سے سن لینا۔ ہم سب نے گریا کر لیا، اب باب الحوائج سے توسل کرنا ہے، لیکن جو جملے علامہ ذیشان حیدر جوادی کے کہتے ہیں، حسین نے ہاتھوں پہ اصغر کو لیا، پہلے سوچا یہی دفن کر دوں، پھر سوچا کہ رباب کہے گی کہ قاسم کی ماں کو دکھا دیا قاسم، میرا اصغر کیوں چھوڑا ہے؟ حسین سات دفعہ چلے اور پیچھے مڑے، یہ عاشور کے دن جو کرتے ہو سنت پہ عمل، سات دفعہ آگے بڑھتے ہیں ہٹ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں پیچھے آ جاتے ہیں۔ بس عزادارو، میں ایک جملہ، ساری مصیبت چھوڑ دی چونکہ ہمت نہیں رہی، लेकिन मेरा हुसैन हाथों पे असगर और अबा का दामन छुपा लिया और आए खैमे की पुश्त पर, जनाबे रुबाब के खैमे के करीब आकर आवाज़ दी, रुबाब बेटे से मिल लो। बस ज़हमत ख़त्म कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं रही, ऐसे ही पढ़ूँगा दो जुमले। खैमों की पुश्त पे आए, कहा रुबाब बच्चे को मिल लो, बेटे को मिल लो। रुबाब तड़प के आई, मौला मेरा असगर कहाँ है? एक दफ़ा अबा का दामन हटाया, जानते हो जनाबे रुबाब ने क्या कहा? कहा मेरा सरताज मुझे बताओ, जिसने असगर को तीर मारा उसकी अपनी औलाद नहीं है? क्या 6 माह के बच्चों को कोई नहर किया जाता है? मेरे असगर को देखता अपने तीर, मातम हुसैन